بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب كشره كدرس جاريه اور پچھلے درس میں بلکہ پچھلے دو درسوں میں ہم اس بات پر بات کر رہے تھے کہ بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب اولیاء اور صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، جو آپ کے پاس نسخہ ہے اس میں اخرجاه لکھا ہوا ہے یا صرف اخرجاه؟ اگر کسی کے پاس اخرجاه لکھا ہے اس کو درست کر دیں. اخرجاه مطلب بخاری مسلم، اور یہ صرف بخاری کی روایت مسلم میں نہیں ہے، کو ٹھیک کر لیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ بڑھ جانا، جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے تھے. میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. اس حدیث مبارکہ میں بعض نئے الفاظ ہیں، ان کو جاننا چاہیے. پہلا لفظ ہے لا تطرونی، لا نافیہ ہے، تطرونی فعل مضارع ہے، اطراء سے لیا گیا، اور اطراء کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا. لیکن حد سے بڑھ جانا کو تو غلو کہتے ہیں، اطراء بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پہ کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جانا، کسی کی مدح میں، کسی کی مدح کرنے میں، تعریف کرنے میں حد سے بڑھ جانا. نصارہ کون ہے؟ نصارہ جو کم عیسائی کہتے ہیں، اور عیسائی لفظ جو ہے وہ درست نہیں ہے. عیسائی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے. جو نصارہ موجود ہیں آج جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اور ہم بھی عیسائی ہی کہتے ترجمے میں، غلط ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کی، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں. تو نصارہ کا لفظ صحیح ہے، درست ہے، قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں نصارہ کا لفظ استعمال ہوا. تو اگر کوئی شخص عیسائی کہے تو اسے نصیحت کرنی چاہیے کہ عیسائی نہیں کہنا چاہیے بلکہ نصارہ یا نصرانی کہنا چاہیے. ہاں، سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں عیسائی یعنی نصارہ. اگر آپ نصارہ کہیں گے تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہے کون. اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلیہ بیان کر رہے ہیں، نہیں کی صورت میں منع فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ یاد رکھیں، جب شریعت میں نہیں کا لفظ استعمال ہو، منع کرنے کا لفظ استعمال ہو، تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ کوئی شر ضرور ہے جس سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے. خیر سے کبھی بھی شریعت منع نہیں کرتی. جب منع کیا جا رہا ہے تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی شر ضرور ہے. اور یہ بنیادی بات نہیں کے تعلق سے. نہیں، نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی ہے وہ اپنی ذات کے متعلق فرمائی ہے، کسی اور کے تعلق سے نہیں. لا تقرونی، مجھے اللہ تعالی سے دیے ہوئے درجے سے زیادہ بلند نہ کرنا. حد سے گزرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے اٹھا کر، اس کی اپنی جگہ سے اٹھا کر، اس سے بلند والی جگہ پر رکھ دینا، اسے کہتے ہیں حد سے گزر جانا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کر رہے ہیں اس شر سے ضرور بچنا. وہ کون سا شر ہے؟ لا تقرونی، دو لفظ ہیں لیکن دو لفظوں کے معنی دیکھیں کتنی گہرے ہیں. میری محبت میں حد سے نہ بڑھ جانا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلی قوموں میں بھی یہ مصیبت، یہ شر موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے. کفر سے بڑھ کر کوئی شر ہے میرے بھائیوں؟ کفر سے بڑھ کر کوئی شر ہے؟ کفر سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے. موت بھی نہیں ہے، قتل بھی نہیں ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ شر ضرور ہے، لیکن کفر سے کم ہے اس کا شر. وجہ کیا ہے؟ کیوں محبت میں حد سے نہ بڑھیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حد سے گزر گئے تھے. مثال بھی ہے اور حقیقت بھی بیان کی جا رہی ہے. یعنی اس شر سے بچنا، کیونکہ نصارہ بھی اسی دلدل میں غرق ہوئے، تو تم لوگ بچنا. دوسرا فائدہ یہ ہے اس میں کہ نصارہ کے حد سے بڑھ جانا کیا طریقہ تھا، اس کو سمجھنا. نصارہ نے کیا کہا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نصارہ کے کفر کی وجہ یہ ہے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کیا. یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. نہیں، جواب غلط ہے. یہ کفر کی وجہ ضرور ہے لیکن بنیادی وجہ نہیں ہے. بیٹا کہنے کی اور وجہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، اتنی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا، برابر کر دیا. یہ تو لفظی ہیر پھیر ہے نا کہ تین میں ایک ہے، ایک میں تین ہے. حقیقت کیا ہے؟ ایک ہی ہے. وہ خود بھی جانتے ہیں کہ تین نہیں ایک ہے، لیکن لفظوں کی ہیرا پھیری سے وہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، بھئی دیکھیں ہم تو تین کہتے ہیں، ایک تو نہیں کہتے، اور تینوں کا درجہ مختلف ہے، ایک جیسے برابر نہیں ہے. سب سے بڑا درجہ ہے گاڈ فادر کا، اللہ تعالیٰ کا، پھر بیٹے کا ہے، پھر روح القدس کا ہے. برحال تو عیسائیوں نے، نصارہ نے جو غلطی کی ہے، تم اس غلطی سے بچ جانا. نصارہ نے کیا کہا؟ آج کوئی بھی کرسچن نصرانی جب مصیبت میں پڑتا تو کیا کہتا ہے؟ جیسس کرائسٹ. کبھی گاڈ فادر کو پکارتے سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں کبھی سنا ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ان کا دل جڑ چکا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں. محبت ایمان ہے، غلو کفر ہے. تو نصارہ نے جب غلو کیا، حد سے گزر گئے، اطراء کیا، اتنی بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو حق تھا، جو درجہ تھا، اس سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا. اسے کہتے ہیں اطراء. لا تطرونی کما طرف النصارہ عیسیٰ بن مریم. عیسیٰ بن مریم کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ نصارہ کی مثال کیوں دی گئی؟ دو وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان جیسا عمل نہ کرنا، دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ یہ جان لو تاکہ تم بچ سکو. تو حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. تو غلو سے تو منع فرمایا، اطراء سے منع فرمایا، تو کہے تو ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا عبد، صرف اور صرف میں بندہ ہوں اللہ تعالی کا، بندہ ہوں صرف. فقولوا، تم یوں کہو عبد اللہ و رسول، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبد، عبد اللہ و رسول، بندہ کون ہوتا ہے؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ بندگی کرنے والے کو. بندگی کس کی جا رہی ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی. رسول کون ہے؟ پیغمبر. پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ جو پیغام لے کے آتا ہے. پیغام کس سے لے کے آیا؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے. عبدہ و رسولہ. آپ جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. عبد و رسول کیوں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کبھی سوچا ہے؟ رحمت للعالمین، السراج المنیر، بہت سارے پیارے الفاظوں سے، مدح کے الفاظوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن کلمہ شہادت میں عبد و رسول کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ کیا حکمت ہے؟ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ عبد فلا یعبد ورسول فلا یکذب. عبد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں، اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہی لوگوں کو بلایا ہے. اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا. عبد کے لفظ میں عجز اور انکساری کی انتہا ہے. عبد کے لفظ میں کمزوری کی انتہا ہے. عبد کے لفظ میں مشکل کی انتہا ہے. عبد کے لفظ میں حاجت کی انتہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی اگر مدد نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی بسر کرنا محال ہو جائے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمارا کیسا حال ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیسا تعامل ہونا چاہیے؟ وہ رسول عبد میں جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے ساتھ عرش پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ نہ بھولنا کہ عبد زبان سے کہتے ہو، اشہد ان محمد العبد ہو رسول. عبد کہنے والے کیوں بھول جاتے ہو کہ عبد کا درجہ معبود کے ساتھ کبھی ہو نہیں سکتا، معبود کے برابر کبھی ہو نہیں سکتا. وہ رسول ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کے آئے ہیں، وہ پیغام وحی ہے جو قرآن مجید و صحیح حدیث کی صورت میں ہے. تو اس وحی کی قدر کرو، اس کی پیروی کرو، اسی وحی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. اور یہ سخت جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخی دونوں طرف سے ہوئی, گستاخ وہ بھی ہیں جو رب کا درجہ دیتے ہیں, عرش پہ بٹھا دیتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, رسول اللہ مشکل کشا حاجت روا ہے, یہ گستاخی ہے. اور وہ بھی گستاخ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف قرآنی حدیث ہے ہی نہیں. مرکرین حدیث حقیقتاً حدیث کی گستاخی نہیں کر رہے, حقیقتاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. کیونکہ وحی دو قسم کی ہمیں ملی ہے, آدھی وحی پر تو وہ عمل کرتے ہیں, قرآن مجید پر وہ بھی ادھورا عمل کرتے ہیں. کیونکہ صرف قرآن مجید پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے بغیر حدیث کو سمجھے, بغیر حدیث کو سمجھتے ہوئے. تو حدیث کی سمجھ ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. تو آدھی وحی پر عمل کیا ہے لیکن وہاں پر بھی پھسلے, مکمل طریقے سے عمل نہ کر سکے, کیونکہ پانچ وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید کی. صرف قرآن مجید سے اگر وہ لیتے ہیں آیات تو پانچ وقت نماز جو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں, یہ نماز جس میں قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, جلسہ ہے, سورہ فاتحہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تشہد ہے, سلام ہے, یہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن مجید سے. تو حدیث کے وہ بھی محتاج ہیں اگرچہ زبان سے مانتے نہیں ہیں, عملاً ہمارے لیے کافی کو عملاً مانتے ہیں. اگر وہ یہ نماز نہ پڑھے تو وہ مسلمان ہی نہ ہو. تو کلمہ شہادت میں جب لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, اشہد ان محمد عبد و رسول, یہی جواب ہے کہ غلو آپ کر ہی نہیں سکتے. مومن کبھی غلو کر نہیں سکتا, حد سے گزر نہیں سکتا. جو منہ سے کہتا ہے عبد و رسول, وہ کبھی مشکل کو شاہی حاجت روائی کی توقع کر سکتا ہے؟ کبھی سوچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس حدیث مبارکہ میں جو اہم فوائد ہیں, جو اہم پیغام ہمیں ملتے ہیں, یاد رکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا قرآن اور حدیث کی, یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک حدیث میں یا ایک آیت میں ایک پیغام نہیں ہوتا, بہت سارے پیغامات اور اسباق ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس ایک حدیث میں, ان چند جملوں میں وہ کون سے سبق ہیں جو آپ اصل ہمیں دینا چاہتے ہیں. نمبر ایک, حد سے گزر جانا حرام ہے اگرچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیوں نہ ہو. حد سے گزر جانا حرام ہے اگرچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یعنی اگر انبیاء کے لیے نہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہرگز نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جب بڑے کے لیے نہیں تو چھوٹے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے سد ذرائع سے کام لیا. سد ذرائع, سد باب کرنا, جو راستہ شرک کی طرف جاتا ہے, کفر کی طرف جاتا ہے, نافرمانی کی طرف جاتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب کیا ہے. نمبر تین, نصارہ نے اس کا ثبوت کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو کیا اور حد سے بڑھ گئے, تو نصارہ غالی ہیں اگرچہ وہ مانے یا نہ مانے. ہم کیوں کہتے ہیں غلو کیا؟ ہمارے پاس یہ دلیل ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نمبر چار, اس عقیدے کا رد جو بعض لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عبودیت اور رسالت کے علاوہ کچھ اور عطا فرمایا, مشکل کشائی, حاجت روائی, واضح رد ہے. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اور جو کچھ عطا فرمایا, اس عقیدے کا رد جو بعض لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت اور رسالت کے علاوہ کوئی چیز عطا فرمائی, میں ایک شرط قید لگائے, جو چیز عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ضرور فرمایا ہے, یعنی اس کی دلیل ضرور ہے. ان اعطیناک الکوثر, تو کوثر عطا فرمایا گیا. کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. کوثر کیا ہے؟ جنت کا دریا ہے, حوض ہے, جس میں جنت کے دریا کوثر جو ہے جس کا پانی اس حوض میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا اس کا ذکر کیا. روتے تو خم سے مجھے پانچ چیزیں دی گئی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی گئی. ان میں سے کہ مجھے کامیابی عطا کی گئی دشمن کے خلاف ایک مہینے کے فاصلے پر. جب دشمن کو پتہ چلتا ہے, کافر کو پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں جنگ کی, تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دل میں رعب پیدا کر دیتا ہے, وہ پہلے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں, وہ پہلے ہی ڈر کے مارے ان کی شکست پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک یاد رکھیں ایک بات, کہ مومن کیسے کامیاب ہوتا ہے کافر پہ, اپنی طاقت سے, اسلحے کی طاقت سے, اللہ تعالیٰ کی اعانت سے. یہ اعانت کیسے آتی ہے؟ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے اور نازل بھی ہوئے, لیکن اس سے بڑی ایک بات ہے, کافر ہمیشہ, آپ پوری تاریخ دیکھ لیں, جب بھی کافر کو شکست ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد کے آنے والے ادوار میں, ایک ہی راز تھا کافر کی شکست کا, کیا تھا؟ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب پیدا کر دیتے. جب کافر کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے تو اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور اس کے اسلحہ اس کے کام نہیں آتا, اس کی طاقت اس کے کام نہیں آتی. فرس جو تھے آگ کے پجاری, کسرا اور اس کی طاقت, یہ جو پرشین سولیزیشن تھی یہ اسلام سے ایک ہزار سال پہلے موجود تھی, 1000 سال پہلے پرانی تھی. یہ رومن ایمپرر, رومن سولیزیشن تھی. نصارہ جو تھے یہ 600 سال پہلے موجود تھے جزیرہ عرب میں. ان کا قیام پہلے سے موجود تھا, ان کی طاقت پہلے سے موجود تھی. آپ جانتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دونوں سن 15 ہجری میں موجود نہ تھا, 15 ہجری, ہجرت کے 15 سال بعد, یعنی 15 سال تک ان کا قیام ڈگمگانا شروع ہو, 15 سال کے بعد خاتمہ ہو گیا. آج 1400 سال گزر گئے ہیں, ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, کم ہونے کے نام ہی نہیں لیتے. کافر کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ یہی قرآن, یہی حدیث تھی. صحابہ کرام کے زمانے میں کیا تھا؟ کوئی دوسرا قرآن تھا؟ دوسری احادیث تھی؟ سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں کون سا قرآن تھا؟ کون سی احادیث تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ ایٹم بم تھا ان کے پاس؟ کس طاقت سے وہ جیتے؟ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, یہ ضروری ہے, لیکن دوسرے نمبر پہ, پہلے نمبر پہ نہیں ہے. پہلے نمبر پہ ہے ایمان کی طاقت, توحید کی طاقت. اس ایمان اور توحید کی طاقت سے کافر کے دل میں رعب پیدا ہو جاتا ہے. میں بات آسان کر دیتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے. بدر النظیر وہ یہودی تھے, اور بلکہ یہودی سارے مدینے میں اسلحہ کا کاروبار کرتے تھے, اور یہودی ہمیشہ سے مشہور ہیں, اسلحہ کا کاروبار پوری دنیا میں یہودی کرتے ہیں. یہ شر انہی سے ابتدا ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہودی ہمیشہ قلعے میں رہتے ہیں, دوسری نشانی ہمیشہ اپنے آپ کو قلعے میں سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں, قلعوں کے اندر لمبے لمبے قلعے بناتے ہیں بڑے بڑے, اور اس کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں, اور اس قلعے کے اندر دنیا جہاں کی سب کچھ چیز موجود ہوتی ہے, سب کچھ موجود ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی سٹی ہوتی ہے ان کے لیے. سورۃ الحشر ان یہودی کے متعلق نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم من اول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. یہودیوں کو کس نے نکالا تھا؟ بنی النظیر یہودیوں کو مدینہ سے جب انہوں نے عہد شکنی کی, کس نے نکالا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام نے نکالا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کس نے نکالا؟ ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی نکالا ہے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب, اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے اہل کتاب کے میں سے جو کافر تھے, یہودی جو تھے, ان کو نکالا ہے. کہاں سے؟ مدینہ سے. نکالنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا میں نے نکالا ہے؟ کیونکہ اصل نکلنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ آیت کے آخر میں بیان ہوئی ہے. ایک گمان کافروں کو تھا، ایک گمان تم لوگوں کو تھا، اے مومنوں. صحابہ کرام کو گمان تھا اور ایک گمان کافروں کو. کافروں کیا گمان تھا؟ انہم مانعت حصولہم من اللہ، کہ ہمارے جو یہ طاقت ہے، جو اسلحہ ہے، جو قلعے بڑے بڑے ہمارے، یہ ہمیں ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. گمان تھا کافروں کو. ما ظننتم ان يخرجوا، تمہیں کیا گمان تھا کہ یہ کبھی مدینہ سے نکلنے والے نہیں؟ اور اتنی طاقت ہے ان کے پاس، یہ کہاں نکل سکتے ہیں؟ ان کو کون نکال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو الذي اخرج، نکالا تو اللہ تعالیٰ نے. کیسے نکالا ہے؟ قذف في قلوبهم الرعب، اللہ تعالیٰ کے دلوں میں رعب، ڈر پیدا کر دیا. بس اتنا ڈر. یخربون بیوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنین، کہ اپنا گھر اپنے ہاتھ سے توڑنا شروع کیا. ڈر کی انتہا دیکھی آپ نے؟ اپنا گھر بھی توڑتا ہے انسان، گھر تو بناتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس کا گھر سب سے اچھا، سب سے خوبصورت ہو. کبھی یہ بھی آپ نے سنا کہ کوئی شخص اپنا گھر اپنے ہاتھ سے توڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتی یہودی نے توڑا. بے عیدی ہی، پہلے اپنے ہاتھ سے توڑا، اور جو بچہ کچھ تھا پھر مومن نے توڑا. وہ عید المومنین نے باد. یہ کب ہوا؟ قذف فی قلوبهم الرعب فاعتبروا یا اولی الابصار، اے سمجھنے والے، اے بصیرت والے، عبرت حاصل کرو. یہ گمان کبھی نہ کرو کہ تم ہی سب کچھ کرنے والے ہو، تمہاری طاقت سے کافر مغلوب ہوتا ہے. آپ نے وہ کام کرنا جس کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان اور توحید، اس پر زندگی گزارو. واعدوا ما استطعتم من قوة، اور طاقت کے لیے بھی کوشش کرو، لیکن اس کو سب کچھ نہ سمجھنا، کیونکہ طاقت غلبہ کافر پر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب پیدا کر دیتا ہے. آج ہم مغلوب کیوں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا وقت آنے والا ہے کہ میری امت پر امت ایسی اکٹھی ہوگی جیسا کہ کھانے والے ایک پلیٹ میں ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم کم ہوں گے؟ تعداد کم ہوگی ہمارے، کے کافر کتنا غلبہ ہوگا کہ جو چاہے جیسا کرے ہمارے ساتھ، جو سلوک کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے، یعنی اس وقت میری امت بہت زیادہ ہوگی، لیکن غثاء کا غثاء اس سے ناکارا، جیسے نہر کے کنارے میں جھاگ دیکھتے ہیں یا سمندر کے کنارے میں جھاگ دیکھتے ہیں، جھاگ ہے، کوئی فائدہ نہیں. یہ کب ہوگا؟ جب تم دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ گے، تمہارے دل کے اندر وہن پیدا کر دیا جائے گا، موت سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے، اور کافروں کے دلوں کے اندر سے تمہارا رعب نکال لیا جائے گا. ان کے دل سے رعب نہیں رہا. مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ آج کافر ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ رعب آپ نہیں پیدا کرنے والا، میں نہیں پیدا کرنے والا، یہ آپ کا کردار، آپ کا ایمان، آپ کی توحید، آپ کی فرما برداری، وہ رعب پیدا کرتی ہے کافر کے دل میں. اور یہ رعب اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، یہ زمین کی پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی دلیل ہے ہم وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی عطا کیا. مشکل کشائی کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر مشکل کشا ہے. اس کی دلیل کیا بھائی؟ دکھائیں نا اگر کہیں پہ ہے. اگر کوئی دلیل ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کہاں پہ ہے دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے عطا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمایا ہے مشکل کشائی. نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی امت پر کہ وہ غلو میں نہ پڑ جائیں، جو شرک کی طرف ایک راستہ ہے. نمبر چھ، حد سے گزر جانا ہلاکت کا باعث ہے، حد سے گزر جانا ہلاکت کا باعث ہے. نمبر سات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اسی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ہے، بندگی کی کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح عبودیت میں ہے، بندگی میں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بہترین موقعوں پہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، بہترین موقعوں میں لفظ جو استعمال کیا، عبد لفظ استعمال کیا، رسول کا بھی نہیں کیا، عبد کا کیا. نمبر ایک، جب قرآن مجید نازل فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، تو عبد پر کتاب نازل فرمائی. نمبر دو، عند التحدی، چیلنج کے وقت. نمبر تین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اور نمبر چار، اسراء معراج کے مقام پر سبحان الذی اسرا بعبده. تو عبد کے لفظ، عبد کے لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ہے. نمبر آٹھ، پچھلے امتوں کی ہلاکت کا سبب غلو تھا، پچھلی امتوں کا ہلاکت کا سبب غلو تھا، حد سے گزر جانا تھا. نمبر نو، شیطان کے مختلف حربے ہیں، ان میں سے ایک یہ حربہ ہے جو سب سے خطرناک ہے. یاد رکھیں، سب سے خطرناک حربہ شیطان کا یہ ہے کہ خیر کو محبوب اور خوبصورت کر کے دکھانا. دیکھیں، خیر، شیطان کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک حربہ یہ ہے کہ خیر کو خوبصورت دکھانا اور خیر میں ہی بڑھتے جانا اور حد سے گزر جانا. جب انسان خیر کے متعلق حد سے گزر جاتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے نکل جاتا ہے، اور جو صراط مستقیم سے نکل جاتا ہے وہ ہلاک ہو گیا. نمبر دس، کلمہ شہادت کی الفاظوں کی حکمت، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت کے لفظوں کی حکمت کو جاننا. نمبر گیارہ، غالی صوفیوں کا رد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا جانتے ہیں. نمبر بارہ، منکرین حدیث کا رد جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے ہلاک کیا تھا. اس احمد نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. ابن ماجہ حدیث نمبر 3029 ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ہمیں آگاہ کرے، ایا کا مطلب ہے نہیں، یعنی منع ہو جاؤ، رک جاؤ، منع فرما رہے ہیں کہ حد سے نہ گزرو. یہاں پر صرف غلو ہے، یعنی کسی قسم کے حد سے بھی نہ گزرو، کسی بھی تعلق سے، کسی بھی معاملات میں. پہلے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے تھے، اب اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً کوئی بھی قسم کا غلو ہو، کسی بھی طریقے سے حد سے نہ گزرنا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو پہلی امتیں گزر گئی ہیں ان کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ غلو نے ہلاک کیا، حد سے گزرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. حد سے گزرنے کی وجوہات، ایک تو ہم بیان کر چکے ہیں، کسی کی ذات میں غلو کرنا. یاد رکھیں، عقیدے کے معاملے میں بھی غلو ہو سکتا ہے، عبادت میں بھی غلو ہو سکتا ہے، معاملات میں بھی غلو ہو سکتا ہے. کیسے؟ عقیدے میں کیسے غلو ہوگا؟ یہ عقیدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے، یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے. تقدیر کا انکار عقیدہ ہے، غلو ہے. کہ انسان اپنی قسمت کا خود مالک ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا انسان کے لیے کہ وہ بدکاری کرے، اگر اللہ تعالیٰ لکھتا پھر اس کو عذاب دیتا تو یہ ظلم ہے. تو ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ظالم، اس لیے کہ انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے، یہ غلو ہے. تو عقیدے میں بھی غلو ہوتا ہے، عبادات میں غلو، بدعت ہے. جشن میلاد النبی منانا یہ غلو ہے. آپ نماز میں اگر دو کی بجائے فجر کے میں تین رکعت پڑھتے ہیں یہ غلو ہے، بدعت ہے. اسی طریقے سے ایسے عبادت کرنا جس کی کوئی دلیل نہیں وہ بھی تو غلو ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو کوئی کسی قسم کا غلو ہو، آپ دیکھیں دنیا کے معاملات میں غلو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. خرید و فروخت میں غلو کیا ہے؟ سود کھانا. تجارت میں غلو کیا ہوتا ہے؟ کہ سود کھانا، یہ تو غلو ہے تجارت میں. شادی بیاہ کے معاملات میں جتنی بھی بدعات ہوتی ہیں شادی بیاہ میں، یہ سارا غلو ہے، معاملات میں غلو ہے. طلاق کے متعلق، رہن سہن کے متعلق، تو غلو سے بچ کے رہو. اور سب سے خطرناک غلو وہ ہے جو عقیدہ کے متعلق ہوتا ہے، اور اس کی آگاہی آپ سنت پہلے حدیث میں کر چکے ہیں. باب کے آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، تین مرتبہ فرمایا. دو لفظوں پر یہ جملہ مشتمل ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2670، غلو کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے. غلو سے، غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے. غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے. تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ان دونوں احادیث میں واضح الفاظ ہیں، اور جو اہم فوائد ہیں، جو پیغام ہیں دونوں احادیث میں، نمبر ایک، غلو حرام ہے شریعت میں. نمبر دو، غلو کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہوئیں. نمبر تین، غلو کی مختلف قسموں کو جاننا اور ان سے بچنا. نمبر چار، اگر کوئی چیز اہمیت والی ہو تو اس کی تاکید کرنا ضروری ہے، اہمیت والی چیز کی تاکید کرنا ضروری ہے. نمبر پانچ، اسلام آسانی کا دین ہے، مشکل کا دین نہیں. آسانی، یسر و سہولت کا دین ہے، اور تنطع میں مشکل ہے، سختی ہے، حد سے گزرنے میں سختی ہے. تو دین اسلام آسانی کا دین ہے. کیا امت میں غلو ہوا کہ نہیں؟ کچھ صورتیں امت میں کچھ غلو ہوا ہے، یا شیخ صاحب نے ایسے باب باندھ لیا بس آج امت میں غلو ہے کہ نہیں، حد سے گزرنا ہے کہ نہیں؟ میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. امیر صاحب بریلوی فرماتا ہے کہ بشر کا مقولہ کفر ہے، جو شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں وہ کافر ہے، یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے، قل انما انا بشر مثلکم انما یوحى الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں بشر ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور کوئی شخص آ کے کہے کہ بشر کا مقولہ کفر ہے، یہ غلو ہے. اور ملفوظات میں فرماتے ہیں امیر اعظم بریلوی کہ ایک مرتبہ لمبی روایت، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، تو سیدنا جابر نے دیکھا کہ دو چھوٹے پودے ہیں، درخت ہیں چھوٹے، وہ آ کے مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ستر کر لیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں وہاں پہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہانا کھانے کے لیے، نعوذ باللہ، جو کچھ خارج ہوا وہ کھانے کے لیے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو کچھ وہاں پہ موجود نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین اسے نگل لیتی ہے. کیا میرے بھائی، یہ دیکھیں غلو کی انتہا دیکھیں. اس کو اگر غلو نہیں کہتے، غلو ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ عقیدہ رہ گیا مسلمانوں کا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پخانا بھی کھاتے تھے؟ نعوذ باللہ. اس روایت کی کیا سند ہے؟ خلط ملط کر دیا ہے. جو صحیح روایت ہے وہ وہاں تک ہے کہ دونوں پودے آئے، آگے کے پخانے کے لیے گئے، پخانہ کھانے کے لیے گئے، یا اپنی طرف سے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. اور جو بندے حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں، غلو انہوں نے بھی کیا ہے. اس کی مثال المهند المفند میں عقائد علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس مبارک جو مٹی چھو رہی ہے وہ افضل ہے کعبے سے بھی، کرسی سے بھی، عرش سے بھی. یہ غلو ہے میرے بھائیوں. آگے فرماتے ہیں محمد علم فن العقائد علماء دیوبند میں یہ ایک کتاب لکھی ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ نبوت بالذات ہے. حقیقتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، جو باقی انبیاء ہیں وہ ان کی نبوت بالعرض ہے، یعنی اگر آپ اصل نبی نہ ہوتے تو باقی انبیاء بھی نہ ہوتے. یعنی دوسرے لفظوں میں جیسا کہ بعض غالب صوفی بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگرچہ جو بندی حضرات اس کی نفی کرتے ہیں لیکن اس حدیث میں، لیکن اس قول پہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کی نبوت بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ کبھی نبی نہ ہوتے. اور اسی محمد علم مفند میں ہے کہ دلائل الخیرات پڑھنا جائز ہے. دلائل الخیرات ایک کتابچہ ہے جزوری صاحب نے لکھا ہے جس میں شرک و بدعات بھری ہوئی ہیں، اس میں اتنے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا شافی یا منجی کے لفظوں سے پکارا گیا ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ذات ہے؟ نجات عطا فرمانے والا کون سی ذات ہے؟ جب یہ الفاظ جائز ہیں تو پھر بریلوی حضرات کیوں ان کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اگر بریلوی کہے یا رسول اللہ مدد تو وہ مشرک ہے، اگر آپ لوگ کہیں یا شافی یا منجی تو وہ جائز ہے. بہرحال اور بھی مختلف قصے ہیں، وقت نہیں ہے، صرف اشارہ دینا کافی تھا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ملفوظات میں میں نے بیان کیا ہے جو بریلوی کی معتبر کتاب ہے المحنت علی المفنہ، جو دیوبند کی معتبر کتاب ہے، وہاں سے میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں. اگر ہم تفصیل کرنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں جیسے فضائل اعمال ہے یا دوسری کتابیں، ان میں بھی غلو کی بہت ساری صورتیں نظر آتی ہیں. یہ صرف انبیاء کے متعلق تھا، ورنہ اولیاء کے متعلق غلو تو آپ بات ہی نہ کریں، اولیاء کے متعلق غلو تو اور بھی زیادہ ہے. لیکن جب میں نے پہلے بھی بات بیان کی ہے، جب بڑے کی بات کرتے ہیں تو پھر چھوٹے میں باب اولا شامل ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.